معزز حاضرین مجلس، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے ایک ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلیٰ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم ہے کہ آج شب معراج اور اہل سنت و جماعت اس کو ایک برکت والی رات سمجھ کر مناتے ہیں اور اس کے دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس میں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں، جس کا ثبوت ہم نے اپنی کتاب مبارک راتیں اس میں ہم نے لکھا ہے کہ کیا کیا پڑھا جائے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان بہت ہی ادق ہے، لیکن ہم کہیں کہیں سے چند باتیں کہ جس سے آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں وہ ہم بیان کریں. ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھی معجزہ جو شان عطا کی گئی، حضور کا مقام اس سے بھی بلند ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ دو معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شان کے لائق، ورنہ ہر معجزہ کمال ہے. اور وہ دو معجزے کیا ہیں؟ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ السلام کو دیا گیا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار دو مرتبے کیا، ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. یہ دو معجزے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان، ورنہ ہر معجزہ ہر کمال یقیناً بہت بڑا کمال ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اس سے بھی بالاتر ہے. مثال کے طور پر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے عطا کیے گئے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کیے گئے. قرآن مجید فرقان حمید سے پتہ لگتا کہ وہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس آئے تو جو کچھ اس نے گھر میں رکھا وہ بھی آپ بتا دیا کرتے، اور کوڑی اگر آپ کے پاس آتا جس کو برس کے داغ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ مسا کر دیا کرتے تو اس کا مرض جو ہے بھلا چنگا ہو جاتا. ایک تفصیل تو اس کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں آئے، کہتے ہیں کہ وہ طب کا دور تھا، طب بہت عروج پر تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا کا طبہ تو زندہ کا علاج کرتے ہیں اور میں تو مردے کا بھی علاج کرتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی آدمی اگر زندہ نہ ہو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا؟ انہوں نے فرمایا میں زندہ کا بھی کرتا ہوں اور مردے کا بھی علاج کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ مردوں کو بھی جلا دیا کرتے تھے. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما. حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا یا ایو ناس قد جاءکم برہانکم من ربکم، سب کو تو میں نے معجزات دے کر کے بھیجا ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ، سراپا معجزہ. یہی وجہ حضور علیہ السلام کے معجزات ان گنت، اس کو گنا نہیں جا سکتا، اتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سب کو تو معجزات دیے گئے اور آپ کے لیے فرمایا کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا. اب اس میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جو آپ کے سمجھنے کی، تاکہ کوئی کان میں آپ کے غلط بات پھونک دے تو آپ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں. ایک اس میں اصل مسلک یہ ہے کہ جیسا کہ خود قرآن مجید میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا رب اپنے بندے خاص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب چونکہ حضور کو معراج مسجد اقصا کے علاوہ بھی ہوئی کہ اب آسمانوں پر گئے، اس لیے بعض حضرات نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے خاص یعنی نبی کریم علیہ السلام کو مسجد اقصا کی جانب، کیونکہ اس کے آگے بھی حضور علیہ السلام کو جانا تھا. تو ایک تو مذہب یہ ہے کہ صرف حضور کو معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جس کو شیخ محقق مدارج النبوت میں لکھا اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ کتاب الشفا کے دو شرحیں، ایک ملا علی قاری کی، ایک شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب کو ہم سامنے رکھ کے گفتگو کریں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں ہوئی بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے. اور یہ جو آپ نے آج کل دیکھا ٹی وی میں بک بک کرنے والے لوگ، یہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جب آدمی آسمان پر جائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سطح ایسی آتی ہے کہ جہاں کوئی چیز جائے زمین و آسمان کی کشش جب برابر ہو جائے تو وہ چیز وہیں لٹک جاتی ہے، نہ نیچے آتی ہے نہ اوپر جاتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے گئے؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں آسمان میں کرہ نار ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں آگ برستی ہے. تو یہ آپ اگر جائیں امریکہ، امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کو ناسا بولتے ہیں، جہاں سے چاند میں راکٹ چھوڑے جاتے ہیں. یہ بات وہاں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں جا کر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ زمین آسمان کی کشش ایک ہو کے وہیں رہ جائے، پھر انہوں نے سائنسدانوں ایک طریقہ ایسا نکالا، کوئی دھماکہ کرتے ہیں ایسا کہ جس سے راکٹ اوپر چلا جاتا ہے اور یوں یہ چاند میں گھوم کے آ جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہا یہ جاتا ہے یہ نیچری مذہب ہے. اور اس نیچری مذہب کا جانتے ہیں آپ بانی کون، جس کو ہمارے تاریخ میں بہت بڑا بزرگ مانا جاتا ہے، سر سید احمد خان. ان کی تفسیر علی گڑھ کی چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے واقعہ کیا بیان کیا، بلکہ تمسخر کیا، ایک طرح سے مذاق کیا ہے کہ بھئی آدمی کرہ نار سے کیسے جائے گا، اور اتنے وہ ہیں کرے تو آدمی آسمان پر جا ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم میں کوئی شاگر چاہے کہ آسمان کے کنارے چیر کر نکل جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، الا بسلطان، مگر جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے. یہ جتنی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں ایک جملے میں اللہ تعالی نے سب کا جواب دے دیا ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. حضور دعویٰ نہیں کرتے کہ میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں لے گیا. اب جو آپ کو اعتراض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لے گیا. اور یہ جتنے قاعدے ہیں ان سب کو آپ سامنے رکھیے. اب میرا ایک سوال ہے ایسے حضرات، یہ بتائیے آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں تھے اور وہ زمین پر آئے. اب مجھے بتائیے کہ آدم علیہ السلام زمین پر کون سے راستے سے آئے، یہ آپ بتائیں. جو منزلیں آپ بتاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو آسمان پر جا ہی نہیں سکتے، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر کیسے آئے، کہ ساری منزلوں کو طے کر کے آئے یا نہیں آئے؟ تو جب کوئی آدمی جنت سے زمین پر نہیں آ سکتا تو زمین سے آسمان پر بھی نہیں جا سکتا. یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیں. اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ آدمی کی زندگی زمین سے وابستہ ہے. کوئی آدمی زمین سے آسمان پر چلا جائے مرزا کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں، کوئی نہیں جا سکتا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے. اب آئیے تھوڑا سا واقع معراج. واقع معراج پر دو حدیثیں سب سے مستند، ایک کو امام بخاری نے نقل کیا، ایک کو امام مسلم نے نقل کیا. یہ دونوں حدیثیں حضرت انس بن مالک سے. اچھا، یہ معراج شریف کا واقعہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا. تو وہ ایک سواری لائے، جو دیکھنے والے تھے وہ کہتے تھے یہ سواری گھوڑے سے ذرا چھوٹی تھی، اور اس پر حضور کو سوار کرایا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں آدمی کی حد نگاہ پہنچے وہاں اس کا ایک قدم اٹھتا تھا. اس لیے کہ براق کہتے ہیں، براق تو بنائی برق سے. تو ایسی سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے اور آسمانوں پر تشریف لے گئے. اب آئیے، سر سید احمد خان اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ایک حدیث میں تو ہے کہ میں حرم میں سو رہا تھا، اور ایک حدیث شریف میں ام ہانی کی یہاں سو رہا تھا. دیکھیں دونوں حدیثوں میں تضاد، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا. تینوں چاروں حدیثیں آپس میں متضاد ہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. اب میں آپ سے ایک دنیاوی سوال کرتا ہوں، آپ کے یہاں محلے میں کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور آپ نے کسی سے پوچھا یہ آدمی کیوں اکٹھا ہوئے، ایک کہنے لگا گولی چل گئی، ایک کہنے لگا لاٹھی چل گئی، ایک کہنے لگا جی پتھروں سے مارا، آپ کہیں نہیں یہ تینوں اقوال غلط ہیں، آپس میں متضاد ہیں، اس لیے لگتا کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا جب کچھ ہوا ہی نہیں تو پبلک کیوں کھڑی ہوئی، لوگ کائے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا کم سے کم غور کر لیا. اب میں اس کی توجیہ بتا کہ یہ تین قول کیوں ہیں. حضرت ام ہانی کا مکان اس زمانے میں حتیم میں تھا. حتیم کہاں ہے؟ یہ لندن یا جاپان میں نہیں، حتیم جو ہے وہ حرم شریف میں. اگر حضور فرمایا میں حرم شریف میں لیٹا ہوا تھا تو بھی صحیح ہے، اگر فرمایا کہ میں ام ہانی کی یہاں تھا جو حضور کی پھوپھی تو بھی بالکل صحیح ہے، اور اگر کہیں کہ میں حتیم میں تھا تب بھی درست ہے. یہ تینوں، ان کا گھر اور حتیم، یہ سب جو ہے وہ حرم میں، لہذا جو فرمائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ بالکل درست ہے. اب آئیے واقعہ معراج یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جگایا گیا. راوی نے کہا کہ جبریل امی آئے، انہوں نے یہاں سے یہاں تک چیرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو. تو راوی نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک کیا مراد ہے، کیا یہاں سے ناف تک چیرا؟ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی حلق سے ناف تک شگاف لگایا جبریل امین نے، اور حضور علیہ السلام کا دل سینے سے نکالا اور اسے زمزم شریف سے دھویا گیا، اور پھر جبریل امین اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر کے آئے، تشت سونے کے تشت، اللہ بہتر جانے اس میں کیا کیا نعمتیں، کیا کیا بلندیاں، کیا کیا رفعتیں تھیں، ان سب کو حضور علیہ السلام کے سینے میں انڈیلا، اور اڈیلنے کے بعد سینے کو بند کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا، نہ سینے کی ضرورت آئی، انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، سینہ حضور علیہ السلام کا بند ہو. اب آئیے مسلم شریف میں یہ حدیث یوں ہے کہ جب حضور علیہ السلام چلے مسجد اقصی کی جانب تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا اب مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہاں موجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وعد وصال اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر مسجد اقصی پہنچے، اس میں دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ آسمانوں پر جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے سب کو نماز پڑھائی، اور ایک روایت یہ بھی جب آپ واپس معراج سے آئے تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے حضور علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچے تمام انبیاء کرام موجود تھے، سب نے حضور کی شان میں خطبے عطا فرمائے، حضور کی شان اور توصیف میں خطبے بیان کیے. جبریل امی آئے، صخرہ یہ آپ دیکھتے ہیں معراج النبی کے وقت میں ایک پیلے گنبد کا فوٹو آتا ہے اخباروں میں، یہ ایک چٹان ہے صخرہ، یہ گنبد اس پہ بنا ہوا ہے. تو جبریل امین نے اس چٹان میں ایسے سوراخ کیا اور براق کو باندھا. پھر اس کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، تمام انبیاء کرام نے صفیں درست فرمائیں. اب حضور علیہ السلام ملاحظہ فرمایا دیکھیں آج امامت کا شرف اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے، جب اذان ہو گئی اقامت ہوئی تو جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بڑھایا. حضور اگرچہ اس مجمع میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لیکن آج امامت آپ فرمائیں. اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، اگر یہ کہا جائے تو شاید اور بھی درست ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس مسجد اقصا میں حضور علیہ السلام کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا، اور حضور کے پیچھے سب نے نماز ادا فرمائی اور حضور کے شان میں خطبے کہے. یہ اصل میں اس کا بھی جواب ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تو ان سے دو عہد لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے. ایک تو عہد یہ تھا الستو بربکم، ساری اروا موجود، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. پھر تمام انبیاء سے عہد لیا اور فرمایا میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے انبیاء کرام سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ فرما لما آتے تو کم ان کتابیں وہ حکمتیں، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تمہارے آخری میں ایک میرا حبیب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب وہ آئیں تو ضرور با ضرور ان پر ایمان لانا، لَتَنصُرُنَّ بِهِ، اور البتہ ضرور با ضرور ان کی مدد کرنا. اچھا، اتنا کہنے کے بعد سب کو چھوڑ دیا جاتا کہ محفل برخاست، لیکن رب کریم فرما اقررتم، کیا تم نے اس باتوں کا اقرار کر لیا؟ سارے انبیاء نے کہا قالو اقررنا، اے اللہ تعالی ہم نے اقرار کیا. فرما قال فشد، تم ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وہ انا معکم من الشاہدین، اور میں تم میں گواہوں میں سے، اور سنو فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اب اس اقرار کے بعد جو اپنے اقرار سے ہٹ جائے وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. اتنا اہتمام اللہ نے فرمایا، لیکن اس کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ کہ بھئی دنیا میں کون سی ایسی جگہ تھی کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقرار کے مطابق ایفا عہد کیا؟ وہ یہ مسجد اقصا تھی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ میں یہ آیت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَا تَنصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا. اس سے اعلی حضرت نے یہ بتایا کہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی امت ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی امت. اب آئیے، معراج ایک معنی میں سیڑھی کا نام ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب حرم شریف سے آپ چلے تو جبریل امین نے ایک سیڑھی لگائی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے. اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ براق پر تشریف لے گئے. جب براق پر گئے تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو آسمان کا جو پہلے آسمان کا داروغہ، اس نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. تو پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ اکیلے آئے یا کوئی آپ کے ساتھ بھی آیا؟ کہا میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا. یہ پوچھا جاتا یہ بتائیے خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ جبریل امین نے جواب دیا یہ خود نہیں آئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا. اب اس کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. اب آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا تو یہ پہلے ہی سے دروازے کھلے ہونے چاہیے، بار بار ہر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور جبریل امین یہ تعارف کروا رہے ہیں تب جا کر دروازہ کھلتا. ہوتا یہ اصل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو آسمان کا اہتمام اور انصرام دکھانا چاہتا، حبیب تم جہاں آ رہے وہاں کسی آدمی کا پہنچنا کتنا مشکل ہے اور یہ سارے دروازے ساری راہیں تمہارے لیے کھولی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا اہتمام انتظام دکھانا چاہتا، اس لیے ہر آسمان پر پوری انکوائری ہو رہی. پھر حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں، یہ ایک بزرگ اس آسمان پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے دہنی جانب کچھ پرچھائیاں، بائیں جانب کچھ پرچھائیاں، وہ جب اپنی دہنی جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبریل امین سے پوچھا حضور علیہ السلام نے جبریل یہ کون؟ عرض کی حضور آگے بڑھی ان کو سلام کہیے، یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. کہا یہ پھر ایک طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، دوسری طرف دیکھ کر کے ہنستے ہیں، روتے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ کہا اصل میں دہنی جانب آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں کہ جو ایمان لائے تو آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب وہ اولاد ہے آدم علیہ السلام کی جو ایمان نہیں لائی، جس سے آدم علیہ السلام کو اذیت ہوتی تو آپ ان کو دیکھ کر کے روتے. ان سے ملنے کے بعد آپ پھر دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر گئے، اور یہ کے بعد دیگرے طبقاً طبق انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ساتویں آسمان پر جب گئے تو ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور وہاں ہے بیت المامور یعنی فرشتوں کا کعبہ. علماء لکھتے ہیں کہ وہ کعبے کے بالکل اوپر ہے، کہ کوئی شخص اگر بیت المامور سے پتھر پھینکے تو سیدھے بیت اللہ شریف کی چھت پر گرے، یعنی اتنا سیدھ میں ہے بیت اللہ شریف کے، جس کو بیت المامور کہتے ہیں. وہاں بھی اذان کہی گئی. اب دنیا والوں نے تو نماز پڑھی حضور علیہ السلام کے پیچھے، لیکن فرشتوں کا بھی تقاضا تھا کہ وہ بھی حضور کی امامت میں نماز پڑھیں. تو بیت المامور میں حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، اور ساتویں آسمان پر جتنے فرشتے ان سبوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. پھر ساتویں آنند پر حضور سدرہ گئے، جو ایک حد ہے سدرہ. یہ ایک بیری کے درخت کا نام ہے، علماء نے لکھا یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کا ایک ایک پھل جس کو ہم کہتے ہیں نا بیر، یہ مٹکے کے برابر. جہاں حضور تشریف لے گئے اور اچانک آواز آئی سبحان اللہ، ایسی آواز آئی کہ سارا آسمان گونج گیا. کہا جبریل یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بول رہے، تو یہ ان کی آواز. غرض یہ، پھر اس کے بعد حضور عرش اعلیٰ پہنچے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، غور فرمائے، زہ عزت و اطلاع محمد ہے عرش حق زیر پائے محمد. یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائے. اور ایک روایت کے مطابق عرش سے جب لامکاں گئے، حضور کے لیے ایک بہت ہی بہترین قسم کا تخت سنوارا گیا، اس پہ حضور کو بٹھایا گیا جس کا نام رفرف تھا. اس سے حضور علیہ السلام لامکاں گئے. با لامکاں جب پہنچے تو فرمایا وکانا قابا قوسین او ادنا، اللہ نے حضور کو وہ قرب عطا فرمایا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدی ما اوحا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو چاہا وہی فرمائی، جس کا کہیں ذکر نہیں. یہ ایک راز خفیہ، یہ نہیں فرمایا گیا کیا ہوا. دو چار باتیں جو حدیثوں میں ہیں وہ اس کا میں تذکرہ کرتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب لامکاں گئے، رب کریم نے فرمایا میرے حبیب دنیا سے کیا لائے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تیرے لیے تیرے دربار میں عاجزی اور انکساری لایا، اپنی مالی بدنی جسمانی ساری عبادتیں میں تیرے دربار میں لایا ہوں. رب کریم فرمایا السلام علیک ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام. تب دیکھیے کہ لا مقام ہے، لیکن ہم غلاموں کو پھر بھی حضور نہیں بھول، اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سلام ان بندوں پر بھی ہو جو تیرے نیک بندے اور میرے غلام. جب حضور وہاں شب معراج ہمیں نہیں بھولے تو قیامت میں ہمیں کیسے بھولیں گے؟ انشاءاللہ قیامت میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یاد رکھیں گے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور ایک بات یہ ہے جو حدیثوں میں موجود ہے بخاری شریف اور کتابوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی کہ تمہاری امت 50 نمازیں پڑھے. اس سے پہلے جو امتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی، ان پر 2 رکعتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں ان 2 رکعتوں کو قائم رکھا. اور اس کے بعد ایک پورا فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ان نمازوں پر ہے کہ کس امت میں کن کیا کیا نمازیں پڑھی گئیں. فتویٰ رضویہ کی 5ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے بڑی کتابوں استدلال فرما کر کے یہ لکھا کن کن امت میں کیا کیا نمازیں تھیں. تو پہلے 2 نمازیں تھیں، یہ آسمان سے نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، تو موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے. کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں. مرض کرتے ہیں حضور واپس جائیے آپ، اللہ سے سفارش کیجئے اور یہ سفارش کریں کہ وہ تخفیف کر دے، نمازوں کو کم کر دے. میری امت تو دو نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ اچھا، اب یہاں ایک اور نقطہ، بھئی یہ نمازیں تو ہمیں پڑھنی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جائیے آپ اس میں تخفیف کروائیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی جو ہماری سمجھ میں آئی ناقص عقل میں، وہ یہ کہ جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کر کے جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ سوچا کہ چلو جو اللہ کو دیکھ کے آیا اسی کو دیکھ لو، اس لیے کہا کہ آپ جائیے تاکہ جب جائیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو اور پھر میں آپ کا دیدار کروں، کیونکہ آپ کے لیے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو جو اللہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں انہیں کو دیکھ. اسی پر آدھا اشارہ فرماتے ہیں، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ہاں آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کو دیکھنا آسان کام نہیں تھا کہ اللہ کو دیکھ کر آ رہے، وہ چہرے پر کہکشاں، وہ رونق. کیا اللہ حضرت اس کا ایک جگہ ترجمہ فرماتے ہیں، چاند و سورج مچل مچل کر زمین کی خیرات مانگتے تھے، اتنا نورانی چہرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلیے چلے گئے دوبارہ اللہ کے دربار میں. اب عقل سے سوچئے تو رب کریم فرماتا حبیب ہم نے تو ایک مرتبہ تمہیں بلایا تمہارے اعزاز، تم دوبارہ کیسے آ گئے؟ لیکن وہ اللہ کے حبیب ہے. کہا مولا یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس میں تخفیف فرما دے. فرما موسیٰ علیہ السلام اگر تم آئے ہو تو لو اس میں تخفیف کرتے ہیں. اس میں ایک حدیث میں 5 کم کر دی اور ایک حدیث میں کہ 10 کم، بار بار حضور جا رہے ہیں، 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، کبھی 10 کم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور جائیے کم کروائیے. اور جب پہنچے اللہ کے دربار میں تو رب کریم نے فرمایا حبیب ہم نے یہ 50 نمازوں کی 5 نمازیں فرما دی، لیکن چونکہ ہماری بات بدلی نہیں جاتی، آپ کے غلام پڑھیں گے تو 5، لیکن ہم ثواب ان کو 50 ہی کا عطا فرمائیں. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کبھی وہ بستر میں جا کر کے سوچیں کہ ہر پھیرے پر 5 معاف ہو رہی تھیں، کاش کہ حضور ایک چکر اور لگا لیتے تو یہ 5 بھی ختم ہو جاتے. چلیے 5 تو ختم ہو جاتی، مگر یہ سوچئے کہ پھر معراج سے آپ کو حصہ کیا ملا؟ آپ کو معراج حصہ تو یہی ملا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مومنین کے لیے معراج قرار دیا، تو یہ حضور کی معراج سے ہمیں حصہ ملا. تو پھر سامان مغفرت کہاں سے لاتے؟ 5 بھی اگر نہ ہوتی تو. اور پھر یوں بھی اس کو فلسفے سمجھنے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دلی کی بولی میں کہتے ہیں نقطہ نوازی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، نقطہ ہٹا لیا، نقطہ نوازی فرمائے. کہا ابھی 5 پڑھیں 50 کا ثواب دوں گا، جب یہ 5 میرے دربار میں آئیں گی تو میں پھر نقطہ نوازی کر دوں گا، 5 کی 50 بنا دوں گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انعام ہماری لے کر کے آئے، جو سب سے بڑا انعام ہے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب بخشا، فرمایا 2 کا فاصلہ رہ گیا، یہ اس سے بھی قریب. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا حضور علیہ السلام، ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. اس حدیث کے شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دل سے کا دیکھنے کا مطلب ایسے عرف میں نہیں کہ کسی کو آپ کہیں کہ بھئی آپ کبھی یاد نہیں کرتے، آپ اس سے کہیں بھئی آپ کی یاد تمہارے دل میں موجود، یہ تو ایسی ہم عرف میں کہہ دیا کرتے، بلکہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الواقع حضور کے دل میں 2 پیدا فرمائی، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دل کی آنکھوں سے کیا. اور دیدار کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آئے، مسجد اقصیٰ آئے، پھر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد حرم شریف آئے. امام سیوطی نے حدیث یہ نقل فرمائے تعلیق القلفان کہ جبریل امی سے حضور نے کہا اے جبریل یہ اتنا طویل سفر ہے، یہ میں اگر وہاں حرم میں جا کر بیان کروں تو کیا لوگ اس پہ یقین کریں گے؟ جبریل امی نے کہا حضور کو یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے جو دوست ہیں ابو بکر وہ ضرور اس پر یقین کریں. جب حضور نے بیان کیا تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ تو بڑا عجیب واقعہ بتا رہے. لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے چلو پہلے ابو بکر کے پاس چلتے، ان کو ان سے برگشتہ کرتے تو دوسروں کو برگشتہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ سب جو تھے وہ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، وہ باہر آئے. ابھی صدیق اکبر کی حضور سے گفتگو نہیں ہوئی،
انہوں نے کیا کہا؟ یا ابا بکر، آج آپ نے دیکھا آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے مختصر وقت میں حرم شریف سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں پر گیا، اور جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور پھر رات ہی میں واپس آ گیا. صدیق اکبر نے کوئی چون چرا نہیں کی. فرمایا کیا تم نے حضور سے یہ بات سنی؟ انہوں نے کہا ہم نے حضور سے سنا. فرمایا پھر میں یقین کرتا ہوں حضور ضرور. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج شریف ایک ایسا اعزاز تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان کے مطابق تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا. لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو جواب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب ہر کمزوری سے پاک، جو لے گیا اپنے بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا، جانے کا دعویٰ حضور نے نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں لے گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک. اہل حضرت حضرات جو ہیں وہ ڈھونڈ کر کے ایک روایت لائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس نے بھی کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اور یہ بھی کہا کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، جب حضور کو معراج ہوئی وہ تو بستر پہ موجود. یہ ایک دلیل ان کے پاس ہے جس سے اہل سنت کو گمراہ کرتے. لیکن اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، یہ غور کیجئے آپ، حقائق تاریخ. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا حضور کو معراج کس سال میں ہوئی، قاضی ایاز نے ایک قول یہ بھی نقل کیا، ایک قول یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے فوراً بعد حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی. اور اگر قاضی ایاز کی یہ بات مان لی جائے کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو معراج ہوئی، آپ تاریخ دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جسم کو گم نہیں پایا؟ اس کی توجہ علماء نے یہ کی. شیخ محقق کہتے ہیں حضور کو ایک معراج نہیں ہوئی، 34 معراجیں ہوئیں. ایک معراج جسمانی تھی اور باقی معراجیں روحانی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کسی روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہیں، وہ اس جسمانی معراج کا ذکر نہیں کر رہی، اس لیے وہ تو حضور گھر میں موجود ہی نہیں. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ معراج کہاں سے ہوئی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں کہاں آئیں، مدینہ شریف میں آئیں. وہ تو آنکھوں دیکھا حال بیان ہی نہیں کر رہی، اس لیے ان کا یہ استدلال جو ہے وہ بالکل درست نہیں. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی، ورنہ 1400 برس سے جو لوگ منع کر رہے ہیں، اگر حضور فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا، کوئی منع نہیں کرتا. آپ صبح اٹھیں اور اپنے احباب سے کہیں بھی صبح میں لندن گیا، لندن سے جدہ گیا، اور جدہ سے پھر میں نے عمرہ کیا، صبح بستر میں میں دیکھا تو میں بستر میں موجود تھا، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ خواب میں آدمی کہیں کا کہیں سفر کرتا. تو علماء فرماتے ہیں اتنے لوگوں کا انکار کرنا کہ آپ کو معراج نہیں ہوئی، یہ انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی. روحانی اگر معراج ہوتی تو کوئی انکار نہیں کرتا. یہ میں نے اس تمام واقعات کی تلخیص آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے میں نے بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے. اس میں بھی لوگ مین میخ نکالتے ہیں، جی کون سی تاریخ تھی؟ شاہ عبدالحق محدی دہلوی جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب ما ثبت من السنۃ میں رجب شریف کے بیان میں وہ قول یہ کرتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ حضور کو معراج 27 رجب شریف کو ہوئی، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب. اس لیے دنیا بھر میں ہم 27 شب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بناتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.